لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين اصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وقال الله تعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العزت کی بے حد حمد و ثنا، حبیب کبریا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر حدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، رمضان المبارک کے مہینے کے بعد اللہ کے ہاں باقی 11 مہینوں میں اگر کوئی دن اور کوئی راتیں افضل ہیں تو وہ ذی الحج کے پہلے 10 دن، جن دنوں سے آج کل ہم گزر رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس چاند کی پہلی سے لے کر 10 تک اللہ کے ہاں رمضان المبارک کے بعد باقی پورے سال میں یہ دن زیادہ شان والے. قرآن پاک میں بھی ایک سورت آتی ہے، سورہ فجر 30ویں سپارے میں، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر، مجھے قسم ہے فجر کے وقت کی، ولیال عشر، اور مجھے قسم ہے 10 راتوں کی. تمام علماء نے ان 10 راتوں سے مراد اس مہینے کی یہ 10 راتوں جو ابتدا کی ہیں یہ لی ہیں، کہ اللہ کے ہاں یہ اتنی شان والی ہیں کہ اللہ ان راتوں کی اپنے کلام میں قسم کھاتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی آدمی اس مہینے کے 9 دن میں روزے رکھتا پہلی سے لے کر 9 تک، یا اگر کوئی آدمی صرف 9 ذی الحج کے دن کا روزہ رکھتا جس دن حج ہوتا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس ایک دن کے روزے کی برکت سے اللہ پاک ایک سال جو گزر گیا اور ایک سال جو آنے والا ہے اللہ دونوں سالوں کے گناہوں کو معاف فرما دے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان دنوں میں اللہ پاک سب سے زیادہ اس عمل کو پسند کرتا ہے کہ انسان صبح شام اللہ کی کبریائی کو بیان کرے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت یوں کہا کرے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. اور پھر خاص طور پر جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، 9 ذی الحج کی فجر کی نماز سے لے کر 13ویں ذی الحج کی عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے سلام پھیرنے کے بعد اللہ بھائی کو اس تکبیر کو ہر نمازی 3 بار زور سے پڑھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی عمل فرمایا، امت کو بھی کہا کہ ایسا کرو، اور فرمایا کہ ان دنوں میں ان تکبیروں کو زور زور سے پڑھا کرو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ 10 ذی الحج کو نماز عید پڑھنے کے بعد سے لے کر 13ویں کی عصر کی نماز سے پہلے تک ہر وہ مسلمان جس پر زکوٰۃ واجب ہے، ہر وہ مسلمان جو صاحب نصاب ہے، اس مسلمان پر قربانی بھی واجب ہے. کہ بہترین اور خوبصورت ایک جان کی قربانی اللہ کے نام پر اللہ کے حوالے کرے. اور پھر ایک جگہ قرآن میں ارشاد فرمایا کہ لَيَّنَا اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا, اللہ کو گوشت کی یا اللہ کو خون کی خوبصورت نہیں, ولیکن یَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ, اللہ تمہارے دلوں کو ٹٹولتا ہے کہ کون اللہ کے نام پر جان دینے سے تیار. اللہ تمہارے دلوں میں تمہارے اس تقوے کو دیکھنا چاہتا ہے کہ تم اللہ کے خوف اور اللہ کی بزرگی سے کتنا مرعوب ہو کر اللہ کے نام پر قربانی کرتے. اس لیے 1400 سال سے لے کر آج تک بلکہ قیامت تک قربانی کا یہ عمل مسلمانوں میں جاری رہے گا. کہو انشاءاللہ, اس لیے کہ یہ میرے پاک نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, قربانی کے جانور کا خون ابھی زمین پہ گرتا نہیں کہ اللہ پاک اس بندے کی قربانی کو قبول کر لے. فرمایا, جانتے ہو کہ یہ قربانی چیز کیا ہے؟ اصل تو قربانی کا فلسفہ ہی یہی ہے کہ انسان اللہ کے حکم کے آگے اپنے سر کو جھکا دے. اللہ جان مانگے تو جان دے, اللہ مانگے تو مال دے, اللہ اولاد مانگے تو انسان اولاد دے, اللہ پاک گھر بار مانگے تو انسان اللہ کے نام پر گھر بار دے, اللہ پاک انسان سے انسان کا خون مانگے تو انسان اللہ کے نام پر اپنا خون دینے کو تیار ہو جائے. اللہ پاک دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ کون بندہ ہے جو اللہ کے حکم کے آگے سر کو جھکا دے. آج کل بعض فتنہ پیدا کرنے والے لوگ قربانی کے عمل کو بھی یہ کہہ کر ضائع کر دیتے ہیں یا ضائع کرنا چاہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے ایک جانور اور جان کو ذبح کرنے کی, کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو کہ وہی پیسے جو ہیں غریبوں کو دے دیے جائیں اور ان پیسوں کو صدقہ کر دیا جائے, تو کتنا اچھا ہو بجائے اس کے کہ گلیوں کو خراب کیا جائے, محلوں کو جو ہے وہ خراب کیا جائے, کہ جانور سڑک سڑک پہ گلی گلی میں ذبح کیے جائیں, وہی پیسہ غریبوں کو دے دیا جائے. بعض لوگ اس فتنے کو اٹھا رہے ہیں دنیا, خاص طور پر مسلمان ملکوں میں اور خاص طور پر پاکستان میں. ہمارا کہنا یہ ہے کہ کیا اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ نہیں تھا؟ پتہ نبی کہہ دو کہ یہ قربانی کی کیا ضرورت ہے, یہی پیسے غریبوں کو دے دو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غریبوں کی مدد کرنے کا مد اور حصہ اسلام میں الگ رکھا. قربانی کا حصہ اور مد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام میں الگ رکھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی ہمیشہ غریبوں کی مدد کرنے کے باوجود قربانی کرتے رہے. آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پر یہ بات نہیں آئی کہ میں قربانی کے پیسے جو ہے غریبوں کو دے دوں, کیوں میں مدینے کی گلیوں کو خراب کروں اور کیوں یہ گندگی پھیلاؤں اور کیوں جانور ذبح کروں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غریبوں کا حصہ الگ نکال کر, قربانی کا حصہ الگ نکال کر قیامت تک آنے والی امت کو بتایا کہ قربانی ایک الگ چیز ہے, غریبوں کی مدد اور نصرت کرنا یہ الگ چیز ہے, اسلام کے اندر اس کا اپنا مقام ہے, اسلام کے اندر اس کا اپنا مقام ہے. کل کوئی ایسا نہ ہو کہ ایک آدمی کہے کہ نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, چلو نماز کا وقت جو ہے وہ لوگوں کی خدمت میں گزار دوں, یہ بھی تو ایک عبادت ہے. پرسوں کوئی آدمی کہتا ہے کہ حج کرنے کی کیا ضرورت ہے, وہی پیسے میں غریبوں کو بانٹ دوں گا. چوتھے دن کوئی آدمی یوں کہتا ہے کہ روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے, چلو نماز 5 ٹائم کی بجائے جو ہے دن میں ہم 10 بار پڑھ لیں گے, روزے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اسلام نے ہر عبادت کا اپنا مقام رکھا, اسلام کے اندر ہر عبادت کا ایک اپنا مقام ہے. اگر اسی طرح ہم خلط ملط کرتے رہ جائیں تو روزانہ کوئی نہ کوئی آدمی نیا اٹھ کر دین کی کسی نہ کسی عبادت کو ختم کر کے وہ دنیا کے سامنے یہ پیش کر دے گا کہ صاحب میں تو لوگوں کی بھلائی کر رہا ہوں, حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر انسانوں کی بھلائی کرنے والا اس دنیا میں کوئی آیا نہیں.
کیا جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عقل سے زیادہ ہمارے پاس عقلیں آ گئی ہیں کہ ہم اس فلسفے کو بیان کرنا اور پیش کرتے رہے لوگوں کے سامنے کہ صاحب قربانی کی کیا ضرورت ہے، وہی پیسے غریبوں کو مدد میں دے دیے جائے؟ تو یہ بالکل جو ہے وہ اسلام کو اور اسلام کی ایسی چیزوں کو مٹانے والی چیز بنتی ہے کہ جن چیزوں کی عظمت اور عزت ہر مسلمان کے دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ قربانی ایک اپنا عمل ہے، اور قربانی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی کی، قیامت تک آنے والی امت کی طرف سے بھی ہر سال کی، اور قیامت تک آنے والی امت کو بھی قربانی کا عمل بتایا کہ قربانی ایک اہم عبادت ہے، اور اسی کو اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَاكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، میں تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہوں کہ کون ہے جو اللہ کے نام پر ایک جان کا نذرانہ دے۔ اس لیے یہ دن جو ہے عبادات کے دن ہے، اللہ کی کبریائی اور بڑائی کو بیان کرنے کے دن ہے، اپنے آپ کو قربانی کے لیے اللہ کے حضور پیش کرنے کے دن ہے، اور اس جذبہ قربانی کو اپنی اولادوں کے اندر پیدا کرنے کے دن ہے، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں تک اس پیغام کو پہنچانے کے دن ہے کہ یاد رکھو قربانی ایک وہ عبادت ہے کہ جس کے بارے میں جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک کہا کہ جس بندے پر صدقہ فطر ہے کہ جو بندہ روزوں کا بھی فطرہ دیتا اس پر بھی قربانی، اس پر بھی قربانی۔ اور قرآن یوں کہتا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، چوتھے سپارے کی پہلی آیت ہے کہ اللہ کی راہ میں ایسی چیز دو جو تمہیں خود پسند ہے۔ جانور جو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے، ایسا نہیں کہ مریل سا جان چھڑانے کے لیے لے کے آؤ اور ذبح کر دو، فرمانا ایسا جانور ہو جو تمہیں دل پسند ہو۔ کیوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو اللہ کی راہ میں وہ چیز پیش کی جس نبی کی سنت پہ عمل کر رہے ہو، کہ اس سے بڑھ کر کون سی چیز پیاری ہو سکتی ہے کہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کو تیار ہو جائے، اور بیٹا بھی کوئی عام بیٹا نہیں۔ بلکہ قرآن یوں کہتا ہے اور علماء اور مفسرین حضرات نے یوں لکھا کہ بیٹا بھی ایسا بیٹا جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے 90 سال کی عمر میں، عام بیٹا بھی نہیں، 90 سال تک اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو بچہ نہیں دیا۔ اور قربان جائے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر کہ 90 سال میں کبھی وہ کسی دربار پر بھی نہیں گئے کہ میں منت مانا ہوں بیٹا ہوں، رات دن بس اسی سے مانگا جو دینے والا، رات دن اسی سے مانگا جو دینے والا۔ اور قرآن جو ان کی دعاؤں کو ذکر کرتا ہے، میں نے گزشتہ جمعہ بھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا ذکر آپ حضرات کے سامنے کیا تھا، کہ قرآن ان دعاؤں کا ذکر کر کے بھی پوری بات کھول کے بیان کرتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کبھی دعا میں یوں بھی نہیں کہا کہ اللہ نے کہا کہ اللہ نے کوئی پتر دے دے، اے اللہ تینو عیسیٰ تے موسیٰ دا واسطہ ہی پتر دے دے، تینو محمد الرسول اللہ دا واسطہ ہی پتر دے دے، نہیں۔ اپنی اس ملت کو عقیدہ دیا کہ اللہ وہ چیز ہے کہ جس کو واسطوں کی ضرورت نہیں، یہ واسطوں کی ضرورت تو دنیا کے بادشاہوں کو ہوتی ہے کہ جن کے سیکٹری اور سیکٹری اور سیکٹریوں کے سیکٹری ہوتے ہیں، اللہ کو سیکٹریوں کی کیا ضرورت، وہ تو ہر بندے کی براہ راست دعا کو خود سنتا ہے۔ یہ چیزیں تو وہاں ہوتی ہیں کہ جہاں ڈائریکٹ آپ کی دعا کو سنتا کوئی نہ ہو، جب وہ خود کہتا ہے کہ میں ہر بندے کی شہرت سے بھی زیادہ نزدیک ہوں، تو پھر بندوں کو اس کو واسطہ دینے کی کیا ضرورت۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے 90 سال تک اللہ پاک نے اولاد نہیں دی اور اللہ پاک سے مانگنا بھی اس بندے نے نہیں چھوڑا. ایک ہے کہ انسان مانگنا چھوڑ دے. آپ اور میں ایک دعا مہینہ مانگتے ہیں, مہینہ گزر جائے اللہ نے پوری نہیں کی تو مہینے بعد مانگنی چھوڑ دیتے ہیں. آپ دیتا تو ہے نہیں, کیا ضرورت ہے مانگنے. حالانکہ انسان اگر غور کرے کہ اس نے ہمیں کیا کیا چیز دی ہے, ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے. لیکن انسان اتنا ناشکرہ ہے کہ وہ ایک چیز اگر نہیں دیتا, اور یہ بھی وہ جانتا کہ دینا بہتر ہے یا نہ دینا بہتر, لیکن ہم اتنے ناشکرے ہو جاتے ہیں کہ اس کی ہر بھی نعمت کا ناشکری کر دیتے ہیں اور یوں کہہ دیتے ہیں کہ وہ سنتا تو ہے نہیں, کبھی اس نے مجھے دیا کیا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, کہ تم اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے. قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي. فرمایا سمندر کے اندر سمندر ملا لو, پھر سمندر کے اندر سمندر ملا لو, 7 سمندروں کی جگہ 21 سمندر بھی بنا دو, اور تم ان سارے سمندروں کی سیاہی بنا کر اللہ کی نعمتوں کو لکھنا شروع کر دو تو تمہاری زندگیاں تو ختم ہو سکتی ہیں لیکن اللہ کی نعمتیں تم گن نہیں سکتے ہو کہ اللہ نے تمہیں کتنی دی. سورہ صافات 23 سپارے میں ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا اللہ ذکر فرماتا ہے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب ہب لی من الصالحین. قربان جاؤں ابراہیم علیہ السلام کی دعا پر, اس دعا میں بھی ابراہیم اللہ کی صفت رب لائیں, یہاں بھی رب کا. میرے پاک نبی حضرت محمد الرسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب کوئی بندہ اللہ سے دعا کرنے سے پہلے اس کو اللہ کہتا ہے تو اللہ کہتے ہیں مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس دعا کو رد کر دوں, اور فرمایا جب کوئی بندہ اللہ سے دعا کرنے سے پہلے اللہ کے صفت ربوبیت کا ذکر کرتا ہے تو اللہ یوں کہتے ہیں یہ تو دعا کرنے کا میرے خلیل کا طریقہ ہے, مجھے شرم آتی ہے کہ جس طرح میں نے خلیل کی کسی دعا کو رد نہیں کیا میں اس بندے کی بھی کسی دعا کو رد نہیں کرتا. اس لیے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جہاں بھی اللہ سے دعا مانگتے ہیں لفظ رب لاتے ہیں, فرمایا رب ہب لی من الصالحین, اے میرا رب اے میرا رب ہب لی من الصالحین. ایک پتر دا سوال ہے تے پتر بھی ایہو جا دے دے جڑا نیک ہوئے, مانا ہے رب ہب لی من الصالحین, اے اللہ جی میری داڑھی سفید ہو گئی میرے سر کے بال سفید ہو گئے, مجھے پتا ہے دینے والا تو ہے, تیرے دروازے کے سوا کہیں سے نہیں ملنا, 90 سال کی میری عمر گزر گئی میں نے تجھ سے مانگنا نہیں چھوڑا, رات و دن ہو پھر بھی تجھ سے مانگ رہا ہوں رب ہب لی من الصالحین. ایک نیک پتر دے, اور میرے پاک نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کسی کو دینے پہ آتا ہے اللہ عمرے نہیں دیکھتا, اللہ جب کسی کو دینے پہ آتا ہے تو اللہ وسیلے نہیں دیکھتا, اللہ جب کسی کو دینے پہ آتا ہے تو اللہ ارادہ کر دیتے ہیں سب کچھ ہو جاتا ہے. 90 سال کی عمر تک اللہ نے اپنے خلیل کو رلایا نہیں دیا, آج دینے پہ آیا تو سیدھی خوشخبری دی دی، فبشرناہ بغلام حلیم۔ عجیب دو دعائیں، ایک ابراہیم کی دعا ہے کہ یوں کہہ رہے ہیں اللہ نیک پتر دے، اللہ فرماتے ہیں جواب میں ہم نے خوشخبری دی کہ ہم حوصلے والا پتر دیں گے۔ حلم صبر سے ہوتا ہے۔ غلام عربی کے اندر بیٹے کو بھی کہا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں نیک پتر دے دے، تو اللہ جواب میں کہتے ہیں کہ صبر والا پتر دوں، حوصلے والا پتر دوں۔ اللہ یوں بھی کہہ سکتے تھے کہ اللہ میاں جب ابراہیم دعا مانگ رہے تھے کہ نیک پتر دے دے، تو اللہ یوں کہہ دیتا میں نیک پتر دوں، لیکن جواب یہ دیا کہ ہم تجھے صبر والا حوصلے والا پتر دیں۔ قرآن کا اگر مطالعہ کریں تو پورے قرآن کے اندر یہ حلم اور حلیم اور صابر اور صبر کرنے والا، اللہ پاک نے دو نبیوں کو کہا ہے بار بار، یا ابراہیم علیہ السلام کو کہا ہے یا اسماعیل علیہ السلام کو، حالانکہ ہر نبی صبر والا ہوتا، ہر نبی حوصلے والا ہوتا، لیکن اللہ پاک نے پورے قرآن کے اندر ان دو نبیوں کو حلم والا صبر والا کئی جگہ ارشاد فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سنو میں تمہیں بتاتا ہوں، فرمایا اس لیے کہ جتنے میرے ابراہیم دادا کو اللہ نے امتحان دیے کسی نبی کو نہیں، اور امتحان کے قائم صبر کرنا حوصلہ کرنا یہ بھی صرف ابراہیم علیہ السلام کا کام، اس لیے اللہ پاک نے قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کو حلیم اور صبر کرنے والا تھا۔ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام پر پریشانیاں آئیں اور اللہ پاک نے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو حوصلہ دیا اور صبر دیا، اس لیے اللہ پاک قرآن میں انہی دو کے بارے میں یہ لفظ استعمال فرماتے ہیں، یا وہ صبر والے تھے یا وہ حوصلے والے تھے۔ اب جب اللہ نے دے دیا، 90 سال کی عمر میں دیا، تو پہلا امتحان تو اللہ پاک نے لیا کہ جاؤ اس بیٹے کو جنگل میں چھوڑ کے آ جاؤ۔ گزشتہ جمعہ میں اسی پر آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ اللہ کا حکم مان کر جنگل میں چھوڑنے آ گئے۔ اب جنگل میں بیوی بچے کو چھوڑ کر تنہائی میں جب بالکل اپنی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سامنے دعائیں مانگ رہے ہیں، دعا کرتے کرتے جب واپس ہو گئے، ملک شام جا پہنچے اور بیوی بچہ یہاں ہے بیاب ہو گیا جنگل میں، قرآن یوں کہتا ہے کہ جب بچہ انگلی پکڑ کر باپ کی چلنے کے قابل ہوا، اب یہ پورا عرصہ درمیان میں اللہ نے ملنے نہیں دیا، امتحان دیکھیے اللہ پاک کی طرف سے، دیا تو کہا جنگل میں چھوڑ کے آ جاؤ، جنگل میں چھوڑا تو کہا کہ اب ملنے کی اجازت نہیں، اسے دیکھنے کی اجازت نہیں۔ اب جب بچہ اس قابل ہوا کہ باپ کی انگلی پکڑ کر چلے اور باپ کے دل کے اندر خوشیاں پیدا ہوں، یہ پورا درمیان کا 3-4 سال 5 سال 7 سال کا عرصہ ملنے نہیں دیا۔ جب بیٹا اس قابل ہوا کہ باپ کی انگلی پکڑ کے چلے، تو اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا کہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ بعض علماء نے لکھا کہ 8 سال کی عمر ہو گئی تھی اسماعیل علیہ السلام کی، بعض نے کہا 6 سال کی، بعض نے کہا 4 سال، یہ درمیان کے سارا عرصہ ملنے نہیں دیا، دیکھنے نہیں دیا۔ بیٹا یہاں ہے، خود ملک شام میں سو رہے ہیں اور خواب آیا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ پیغمبر کا خواب بھی وہی ہوتا ہے. پیغمبر کا خواب بھی, بولو زور سے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 40واں حصہ ہے یہ نبوت کا کہ نبی کا ہر خواب وہی ہوتا ہے, خواب پر بھی عمل ضروری ہوتا ہے. اس لیے کہ نبی کی آنکھ کے ساتھ ساتھ نبی کے دل پر بھی خدا کا پہرہ ہوتا ہے. خواب بھی نبی جو دیکھتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. خواب دیکھا میں ذبح کر رہا ہوں, صبح اٹھے دل میں سوچا کہ شاید میرا وہم ہو, ایسے ہی خیال ہو. دوسری رات سوئے پھر خواب آیا, دوسرے دن پھر اس کو وہم اور خیال سمجھ کے چھوڑ دیا, تیسری رات پھر خیال آیا, خواب آیا. اب جب تیسری رات خواب آیا تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اسے وحی سمجھ کر, اسے اللہ کا حکم سمجھ کر ملک شام سے اس جنگل کی طرف آئے جہاں اپنے بیوی بچے کو چھوڑا ہوا ہے, اللہ کے اس حکم پر عمل کر کے اپنے بیٹے کو ذبح کرو. اب چلتے چلتے مکے جب پہنچے تو مکے کو کچھ آباد دے, پہلے تو جنگل تھا جب چھوڑ کے گئے. اب ان 3-4 سال یا 7-8 سال کے وقفے میں مکہ 8-10 گھروں کا ایک گاؤں بن چکا. ملک یمن سے لوگ تجارت کرنے والے جو ملک شام کی طرف تجارت کو جاتے تھے, راستہ یہی تھا جہاں مکہ. اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اماں حضرت ہاجرہ جب وہاں تھیں اور اللہ پاک نے زمزم کا پانی نکالا, سفر کرنے والے قافلے, تجارت کرنے والے قافلے جب وہاں سے گزرے, پانی دیکھ کر کسی نے ایک رات کسی نے 2 رات اپنے خیمے لگائے اور پڑاؤ ڈالا. چلتے 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 کوئی اپنی بیوی کو چھوڑ گیا, کوئی اپنی ماں کو چھوڑ گیا, کوئی اپنے بچوں کو چھوڑ گیا. تجارت کر کے واپس آئیں گے پھر یمن لے کے چلے جائیں گے. چلتے چلتے اسی طرح کچھ 8-10 گھر وہاں رہنے لگ گئے. اب ابراہیم علیہ السلام جو آئے تو مکے کو ایک گاؤں بنا دے. سیدھا حضرت ہاجرہ کا پتہ کرتے ہوئے خیمے کے اندر گھر بنا چکی تھی حضرت ہاجرہ, حضرت ہاجرہ کے پاس حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے. دروازے پہ آئے تو حضرت ہاجرہ نے پہچانا ابراہیم علیہ السلام آئے ہیں. پوچھا میرا بیٹا کہاں ہے تو حضرت ہاجرہ نے کہا کہ باہر کھیل رہا ہوگا. تو حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ اتنا سال تم پوچھنے نہیں آئے ہو, آج پوچھنے آئے ہو؟ تو جواب دیا کہ اتنے سال تک اس نے اجازت نہیں دی. کتنی آج اس نے اجازت بھی دی ہے تو ہاجرہ بڑی عجیب طریقے سے دی ہے. اس نے کہا بیٹے کو ذبح کر میری راہ میں, میں تو اسے ذبح کرنے آیا ہوں اور اسے قربان کرنے آیا ہوں. قربان جائیں حضرت ہاجرہ صلوات اللہ علیہا کے ایمان پر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اتنا بڑا مضبوط ایمان شاید کسی کو دیا ہو کہ یہ سن کر بھی کہنے لگی کہ ٹھیک ہے ایسا کرو, چھری گھر میں پڑی ہے لے لو, رسی بھی گھر پڑی ہے لے لو, باہر کھیل رہا ہوگا کہیں کھڑا ہوگا پکڑ کے لے جاؤ, جہاں قربان کرنا کر دو. ہماری عورتوں کی طرح ہوتی تو ڈنڈا اٹھا لیتی کہ آج 8 سال کے بعد تو آیا اور مر جانے ٹوٹ پینے, تین شرم نہیں آئی, آیا بھی ہے تو انہوں قربان کرنے واسطے آیا ہوں. لیکن حضرت ہاجرہ کا ایمان اتنا پکا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو گھر سے چھری بھی دے دی اور گھر سے اٹھا کر رسی بھی دے دی کہ جاؤ میرے بیٹے کو ذبح کرتے وقت ذرا باندھ کے ذبح کرنا, اسے زیادہ تکلیف نہ ہو, تڑپتا نہ رہے. اگر اللہ کا حکم ہے تو ٹھیک, میں اللہ کے حکم پر صابر و شاکر. میرے پاک نبی حضرت محمد الرسول اللہ سب قید و صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ہاجرہ کی بات کو سن کر کہا الحمدللہ. اللہ چھ سال یا چار سال یا سات آٹھ سال کا جو وقفہ گزرا میں اس پر تیری ساری تعریفیں کرتا ہوں کہ تُو نے میری بیوی کا ایمان ایسا بنایا کہ آج میرے خواب کو سن کر بھی وہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کو تیار ہو گئی، میرا راہ نہیں روکا۔ اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آئے، حضرت اسماعیل ایک جگہ کھیل رہے ہیں بچوں کے ساتھ، پکڑا، بیٹے نے باپ کو دیکھا، باپ نے بیٹے کو دیکھا، آنکھیں ملی، دل ملا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بچے کو سینے سے لگا کر یوں کہتے ہیں، انی ارا فی المنام انی اذبحک۔ جب اپنا خواب بیان کیا تو کہا انی، الف دے تلے زیر لا کے انی ارا، بے شک میں ویکھیا وے، فل منامے خواب کے اندر، نیند کے اندر۔ اگے کہا انی، پیچھے کہا انی، پھر کہا انی، انی ارا میں ویکھیا وے، فل منامے نیند وچ، اگے کہا انی اذبحک، کہ میں تینوں لٹا کے تیرے گلے تے اللہ دا نام لے کے چھری چلا رہے ہیں، تینوں ذبح کر رہے ہیں۔ فنظر ماذا ترا، اے پترا میں بھی تیار ہاں تینوں ذبح کرن واسطے، تیری اماں بھی تیار ہے۔ فنظر ماذا ترا، تو بھی تے دسنا تیرا کی خیال ہے۔ حالانکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خواب دیکھ کر ذبح کر دیتے تو بھی بات پوری ہو جاتی، اللہ کا حکم پورا ہوتا، لیکن ابراہیم علیہ السلام پوچھ رہے ہیں فنظر ماذا ترا، تو دس تیرا کی خیال ہے۔ میرے پاک نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو، ابراہیم علیہ السلام بغیر پوچھے بھی ذبح کر سکتے تھے اور کرنا چاہیے تھا، لیکن بیٹے سے پوچھ رہے ہیں کیوں؟ فرمایا وہ جو کہا گیا تھا فبشرناہ بغلام حلیم، کہ میں تے اللہ کو نیک پتر منگیا سی، لیکن میرے رب نے آکھیا میں تینوں حوصلے والا پتر دیاں گا، میں تینوں صبر والا پتر دیاں گا، میں تینوں سوچاں تے سمجھاں والا پتر دیاں گا، میں تے عقلاں تے فکراں والا پتر دیاں گا، میں تے نیک منگیا سی لیکن اللہ نے آکھیا سی حوصلے والا دیاں گا، میں ویکھاں تے صحیح نہ، میری دعا وچ تے اللہ دے دین وچ حلم دا فرق کیے، حوصلے تے صبر دا فرق کیے، لفظ نیک دا فرق کیے۔ میں اج ویکھنا چاہنا میرے پتر نو جو اللہ نے آکھیا سی میں تینوں حوصلے والا دیاں گا، ایدا حوصلہ تے ازماواں، ایدا حوصلہ کیوے؟ فرمایا یا ابا تفعل ما تومر۔ پتر نے اے نہیں پوچھیا ابا جی تینوں خواب کتنی راتیں آیا وے، ابا جی تینوں خواب وچ کی وکھایا گیا وے، اللہ جی تے ابا جی تینوں خواب وچ کی دسیا گیا وے، ابا جی تو مینوں خواب کیویں قربان کیتا وے؟ فرمان لگے یا ابا تفعل، اے ابا جی افعل ما تومر، جو کچھ تینوں حکم آیا کر دے تاکہ تینوں قربان کرن وچ دیر نہ ہووے، مینوں قربان کرن وچ دیر نہ ہووے، اس واسطے کہ تو بھی صبراں والا میں بھی صبراں والا، تو بھی حوصلے والا میں بھی حوصلے والا۔ یا ابا تفعل ما تومر، اے میرا ابا جی کر چھڈو جو کچھ اللہ حکم دیتا ہے۔ کیوں؟ فرمایا ستا جی دنی انشاء اللہ من الصابرین، اے ابا جی مینوں صبر کرن والا پاوے گا۔ ابراہیم علیہ السلام میرے پاک نبی فرماتے ہیں لے کے چلے، بیٹے کی انگلی پکڑی قربان کرنے کو نکلے، رسی ہاتھ میں، چھری ہاتھ میں، شیطان راستے میں بزرگ بن کے آیا، سفید داڑھی رکھی ہوئی ہے، سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، پگڑی باندھی ہوئی ہے، بڑا نہیں ہے، بڑا بنا ہوا ہے۔
آکے کہنے لگا ابراہیم
چلا ہو گیا، ساری زبان چاہتے نے کملا ہو گیا. کدے انج بھی ہویا کہ کوئی پیو اپنے پتر نو قربان کر سکے؟ ذرا سوچ کے. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل، اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، سمجھ گئے شیطان. سات پتھر اٹھائے اور کہا بسم اللہ اللہ اکبر، شیطان دے متھے تے سر وچ پتھر مارے. نشیا تھوڑے دے اگے ہوئے تے پھر ایک دوست بن کے نوجوان دی صورت وچ آیا. ابراہیم کی کیا کرنا، کدے کسے باپ نے بھی بیٹے کو ذبح کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے پھر سات پتھر اٹھائے، شیطان کے سر میں دے مارے. کہا معلوم ہوتا ہے تو شیطان ہے، مجھے اس عبادت اور بندگی سے روکنے آیا ہے. اب جب شیطان نے دیکھا کہ ابراہیم میرے داؤں میں نہیں آ رہا، تو اب ایک چھوٹا سا بچہ بن کر مکے کا اسماعیل علیہ السلام کے دوست کی صورت میں آیا. چھوڑا انگلی باقی اور بھاگ، تیرا باپ تجھے ذبح کرنے کو لے جا رہا. اسماعیل علیہ السلام نے بھی اپنے باپ کی اس سنت پہ عمل کیا کہ سات پتھر اٹھائے اور شیطان کو دے مارے. کہا کہ تو مجھے قربان ہونے سے روکنے آیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حج کسی بڑے فلسفے کی ضرورت نہیں کہ انسان حج کے فلسفے بیان کرے کہ حج کیا ہے. اصل میں حج یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی چند ادائیں تھیں، اسماعیل علیہ السلام کی چند ادائیں تھیں، حضرت حاجرہ کی چند ادائیں تھیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند ادائیں تھیں. بس اپنے ان برگزیدہ نیک لوگوں کی چند اداؤں کا نام اللہ نے حج رکھا کہ جس طرح انہوں نے کیا تم بھی آ کے کرو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اب قیامت تک جو بھی اللہ کے گھر کا حج کرنے آئے، جہاں ابراہیم نے پتھر مارے وہ بھی وہاں کھڑے ہو کر پتھر مارے. پتھر مارنا تمہارا کام ہے، شیطان کے سر میں لگا دینا اللہ کا کام. اب ہر حاجی اسی طرح کرتا. جہاں وہ بزرگ بن کے آیا اس جگہ کا نام آج بھی بڑا شیطان ہے. جہاں وہ ابراہیم علیہ السلام کا ہم عمر دوست بن کے آیا وہاں درمیانہ شیطان ہے. اور جہاں اسماعیل علیہ السلام کی ہم عمر بچہ بن کے آیا اس جگہ کو چھوٹا شیطان تھے. ہر حاجی وہاں پتھر مارتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی تین دن تک پتھر مارے اور فرمایا اگر کسی نے پتھر نہ مارے تو اس پر ایک بکرا اللہ کے نام پر دم دینا، جرمانہ دینا واجب ہوگا. ضروری ہے مارو. اب اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو آگے لے چلے تو قرآن یوں کہتا ہے کہ جب قربان کرنے کو لٹایا تو قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ عجیب ہیں کہ فلما اسلما، جب دونوں قربان کرنے کو اور ہونے کو تیار ہو گئے تو وہ تلہو للجبین. ابراہیم علیہ السلام نے پہلے کے سیدھا لٹایا حضرت اسماعیل نو. قرآن کہتا ہے کہ نہیں، وہ تلہو للجبین، جس ویلے لٹا لیا تو حضرت اسماعیل آخر لگے ابا گالے وے ایسے نہ لٹا، میری آنکھیں تیری آنکھوں کے ساتھ ملیں، میرا چہرہ تیرے چہرے کے سامنے آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے دل کے اندر وہ باپ والی محبت کا سمندر آ جائے اور تو قربان نہ کر سکے، اور میرے دل کے اندر شفقت اور محبت کا سوال پیدا ہو کہ مجھے قربان نہ کر اور میں قربان ہونے سے رہ جاؤں. تو ابا جی بات یہ ہے کہ مجھے الٹا لٹا دو تاکہ نہ تو میری آنکھ دیکھے نہ میں تیری آنکھ دیکھوں، نہ تو میرا چہرہ دیکھے نہ میں تیرا چہرہ دیکھوں، نہ تیرے دل میں محبت کا سمندر آئے نہ میرے دل کے اندر الفت اور محبت کا سوال پیدا ہو کہ ابا تو یہ کیا کر رہا ہے کہ تو قربان کر رہا ہے اور میں قربان ہو رہا ہوں، لہذا مجھے الٹا لٹا دو. اب ابراہیم علیہ السلام نے الٹا لٹا دیا. قرآن نہیں کو بیان کو وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ، الٹا لٹا دیا. اب جب الٹا لٹایا علماء مفسرین حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دوسری بات پھر حضرت اسماعیل نے کہی کہ ابا بات یہ ہے کہ الٹا تو لٹا دیا لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ الٹا لٹانے کے بعد بھی آپ کی آنکھیں تو میری پیٹھ پر بھی رہی، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر وہ محبت ظاہر ہو جائے اور آپ پوری نہ چلائیں، آپ ایسا کریں آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں تاکہ میرے جسم پر آپ کی نظر ہی نہ پڑے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پہ پٹی باندھی، اب جب لٹا کر چھری چلا رہے ہیں تو چھری چلتی نہیں، کتنی دیر چلائی چھری نہیں گلا کاٹ رہی۔ اسماعیل علیہ السلام نیچے سے پڑے کہہ رہے ہیں کہ ابا گلا نہیں کٹ رہا، کہا کہ چھری نہیں چل رہی، کہا کہ ابا جی اسے تیز کرو، کہیں ایسا تو نہیں ہے تیز نہ ہو۔ تو میرے پاک نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو تیز کیا۔ اب جب چھری تیز کر کر گلے میں رکھی چھری چلانے والے کا نام خلیل ہے، بولو کیا ہے؟ چھری تو چلتی نہیں، خلیل کہتے ہیں چھری تو چلتی نہیں، چھری کہتی ہے خلیل میرا چلنا تیرے ہاتھ میں نہیں، میرا چلنا جلیل کے ہاتھ میں، تو چلانا چاہتا ہے لیکن جلیل کہتا ہے نہیں چل، میری رفتار میرا گلا کاٹنا میری ساری طاقتیں اس کے ہاتھ میں، میں کیا کروں؟ فرمایا فلما اسلما وتلہ للجبین وناديناه ان یا ابراہیم۔ خلیل چلاتے ہیں چلتی نہیں، گلا نہیں کاٹتا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے چھری سے گلا کاٹنے کی طاقت واپس لے لی اور چھری سے کہا کہ سنو، جس طرح ہم نے آگ میں اپنے خلیل کو بچایا آگ گلزار بن گئی، تو آج میرے اسماعیل کے لیے گلزار بن جا، گلے پہ چلنا نہیں۔ میرے پاک نبی فرماتے ہیں فرشتے حیران کھڑے ہیں، اللہ جی کیا ہو رہا ہے؟ جب چھری چلی نہیں، اللہ جبریل سے کہتے ہیں جاؤ جنت کا ایک جانور لے جاؤ، ابراہیم کی آنکھوں پر تو پٹی بندھی ہوئی ہے دیکھ نہیں رہے، اسماعیل کو نیچے سے کھینچ کر الگ کر کر جنت کا جانور رکھ دو تاکہ جنت کے جانور کے گلے پہ چھری چل جائے۔ وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور اسماعیل علیہ السلام کو الگ کر کے وہاں پہ جانور رکھا جنت کا، چھری چل گئی۔ اللہ پاک کہتے ہیں کہ ہم نے آواز دے کر کہا وَنَادَيْنَاهُ، ہم نے آواز دی اَيَّا ابراہیم، اے میرا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو اپنے خواب نو سچا کر وکھایا ہے، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح نیکیاں کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں اور ہم نے تجھے بدلہ دے دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے جو آنکھ سے پٹی کھولی تو دیکھا کہ جانور ذبح ہو گیا، اسماعیل علیہ السلام کھڑے رہے اور ساتھ جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہیں، تو حضرت ابراہیم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا حکم آیا کہ اسے بچا لوں اور ان کی جگہ پر جنت کا جانور رکھ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس خواب کو سچا کر دکھایا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دوسری خوشخبری دی کہ اب ہم تجھ پہ اتنا خوش ہو گئے کہ اب ہم تجھے دوسرے بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں اور اس کا نام اسحاق ہو۔ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نبی من الصالحین، ہم اسے بھی نبی بنائیں۔ اور ہم اسے بھی نیک لوگوں کے سب میں بنا دیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان کی. یہ الگ حکمت ہے اللہ پاک کی کہ اللہ پاک نے اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا. ذرا سوچا کریں ہم کہ اگر اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری چل جاتی تو آج آپ اور میں سارے اپنے بیٹے اللہ کی راہ میں قربان کرتے نظر آتے. لیکن اللہ پاک نے اس بڑے امتحان سے ہمیں بچانے کے لیے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سے چھری کو رکوایا اور انہیں بچا کر جنت کے جانور کو ذبح کرا کر قیامت تک آنے والی اس ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو یوں کہا کہ اب تم بھی اللہ کی راہ میں ان دنوں میں جانور ذبح کیا ہو. جانور ذبح کیا. اور میرے دوستو جس طرح اللہ تعالی نے اس قربانی کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان میں برکت دی کہ آسمان کے ستاروں کی طرح ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان میں نبی پیدا ہوئے. آج بھی کبھی اگر تھوڑا آپ غور کیا کریں کہ جو حلال جانور ہم قربانی کرتے ہیں ہر سال کروڑوں کی تعداد میں ذبح ہوتے ہیں. ہر سال کروڑوں کی تعداد لیکن ان میں آج تک کبھی کمی نہیں آئی. حالانکہ گائے ایک بچہ دیتی, بکری زیادہ سے زیادہ دو یا تین بچے دے دیتی, بھیڑ اور دمبا بھی ایک بچہ دیتا, اونٹنی بھی ایک بچہ دیتی, بھینس اور گائے بھی ایک بچہ دیتی, لیکن ہر سال کروڑوں ذبح ہونے کے باوجود ان کے ریوڑ آج بھی آپ کو جنگل کی طرح چرتے اور چلتے نظر آتے ہیں. اللہ پاک نے کمی نہیں آنے دی. کتیا جب بچے دیتی ہے تو چھ چھ سات سات دیتی, سورنی جب بچے دیتی ہے تو پندرہ پندرہ سولہ سولہ کٹھے دیتی. حرام جانور جتنے ہیں وہ زیادہ بچے دیتے ہیں. لیکن آپ کو کبھی کتوں کے ریوڑ نظر نہیں آئے ہوں گے, حالانکہ وہ کبھی ذبح ہوئے ہی نہیں. یہ الگ چیز ہے کہ کبھی کوئی مسلمان کتا ذبح کر کے بکرے کی طرح گوشت بنا کر اپنی ہوٹل میں مسلمانوں کو پکا کے کھلاتا رہے, اور مسلمان کرتے ہیں. کئی دفعہ پاکستان میں اخباروں میں پڑھا کہ فلاں شہر میں سولہ سال تک وہ کتے کا گوشت ذبح کر کے کھلاتا رہا. اور یہ جو یہاں ہمارے مسلمان ہوٹلوں والے بھائی ہمیں حرام کھلا کر مرغیاں جو ہیں ہمیں حلال کا نام دے کر کھلاتے, یہ کتے سے زیادہ بدتر نہیں؟ یہ بھی اسی طرح بدتر ہے. کوئی تحقیق ہم نہیں کرتے, بس ایک بندہ ہمیں کہہ دیتا ہے کہ وہاں ایک حلال گوشت بکرا بڑا سستا ہے. ہر بندہ بھاگ کے جا رہا ہے حلال گوشت بڑا سستا بکرا میں لے لوں, لیکن یہ نہیں سوچتا کہ حلال صرف کاغذ پہ لکھا ہوا ہے, اندر سے بھی حلال ہے, سستا سمجھے سارے لا رہے. اور مرغوں کی ٹانگیں تو آپ سارے جا کر لے آتے ہو, کبھی آپ میں سے کسی نے نہیں دیکھا یہ حلال بھی ہیں حرام بھی ہیں کیا ہے, لیکن کھانے کے سارے شوقین ہو لے آتے ہو. اگر کوئی ہوٹل والا ہمیں کتا کھلاتا, جتنا یہ گناہ ہے اس سے بڑا یہ گناہ ہے کہ حرام کو حلال کا لیبل لگا کر. ایک آدمی شراب کی دکان ہے, ٹھیک ہے شراب بیچتا ہے حرام, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن ایک آدمی شراب کے اندر زمزم کا پانی ڈال کر بیچتا ہے, دھوکا دے رہا ہے, اس سے بڑا کون سا گناہ ہو؟ یہ بڑا گناہ ہے دھوکا دینا. ایک آدمی کافر ہے, ٹھیک ہے وہ کافر, لیکن ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے, حج بھی کرتا ہے, پگڑی بھی باندھتا ہے, روزے بھی رکھتا ہے، داڑھی بھی رکھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، لیکن ہے کافر. اتنا نقصان دے وہ کافر نہیں جو سڑک پہ کافر چل رہا ہے، جتنا یہ نقصان دے ہے جو دھوکے سے مسلمان بنا ہوا. اور یہ بھی چل رہا ہے. کتوں کے ریوڑ آپ نے کبھی نہیں دیکھے، حالانکہ کتے ذبح بھی نہیں ہوتے، قربانی بھی ان کی نہیں ہوتی، لیکن آپ نے کبھی 400-500-5000 کتے کو کبھی ایک جگہ گوشت کھاتے روٹی کھاتے نہیں دیکھا. حلال جانور لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں ایک سال میں ذبح ہوتا. ابھی اگر 30 لاکھ حاجی حج پہ جاتا، ہر حاجی دو قربانیاں تو کرتا ہی کرتا، اور کتنے حاجی ہوتے ہیں جو 5-5, 10-10 قربانیاں کرتے ہیں، تو 2-4 کروڑ تو جانور ایک سال صرف حج پہ ہی ذبح ہو جاتا. لیکن پھر بھی آپ اپنے ملک میں جائیں تو آپ کو بکری کے، بھیڑ کے، دمبے کے 500-500, 800-800 کی تعداد کے ریوڑ اکٹھے چلتے ہوئے نظر آئیں گے، کتوں کے ریوڑ آپ کو نظر نہیں آئیں گے. یہی فلسفہ ہے قربانی میں، کہ جو قوم قربانی دینا جانتی ہے، جو قوم قربان ہونا جانتی ہے، اللہ پاک اس کی نسل میں برکت رکھتا ہے اور اللہ پاک اسے بڑھاتا ہے. اور جو قوم قربانی دینا نہیں جانتی اور جو قوم قربان ہونا نہیں جانتی، وہ چاہے سینکڑوں کی تعداد میں پیدا ایک ہی دفعہ اکٹھے ہوتے رہیں، اللہ پاک کبھی اس قوم کے اندر برکت نہیں رکھتا. اس لیے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک جہاد میری امت میں رہے گا تو میری امت پھلتی رہے گی، پھولتی رہے گی، میری امت بڑھتی رہے گی. جس دن میری قوم نے جہاد کو چھوڑا، اللہ پاک اس دن میری امت کو تباہ و برباد کرے. جہاد گویا امت کی بقا کا سبب بنتا، قربانی امتوں کی بقا کی قربانی بنتی، بقا کی نشانی بنتی ہے. جس طرح کہا جاتا نا کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، کہ ایک بندہ شہید ہو کر اپنی قوم کو حیات اور زندگی دیتا. میرے دوستو، اگر اس جہاد کے فلسفے کو سمجھنا ہو قربانی کو، تو انہیں قربانی کے دنوں میں ذبح ہونے والے جانوروں کو دیکھ لیا کرو کہ اللہ پاک ان میں کتنی برکت رکھتا، کتنی برکت رکھتا. آج ہم اربوں کی تعداد میں مسلمان، پہلی بات تو یہ ہے کہ جذبہ جہاد ہی ختم ہو گیا. اور جن لوگوں کے دلوں میں جذبہ جہاد ہے، ہم ان کو دہشت گرد اور ٹیررسٹ بنا کے دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں. ایک تو ہے کہ کافر کہیں، لیکن ہم مسلمان بھی کہیں کہ یہ لوگ دہشت گرد ہیں. جو قوم جہاد اور دہشت گردی میں فرق نہ سمجھتی ہو، جو امت اور جو ملت دہشت گردی اور جہاد میں فرق نہ سمجھتی ہو، اس کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جہاد کو اسلام کے اندر ایک قربانی کا مقام بنا کر رکھا گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تک جہاد میری امت میں رہے گا، میری امت پھلتی رہے، میری امت پھولتی رہے. ہمارے سامنے تو یوں نظر آتا ہے کہ جہاد میں اتنے بندے شہید ہو گئے، یہ ختم ہوتے جا رہے ہیں، ہم تو یوں سمجھتے ہیں. لیکن جس طرح قربانی دینے والے جانوروں کی نسلوں کو اللہ بڑھاتا ہے، اور ریوڑ کے ریوڑ اللہ پاک ہر سال پیدا کر دیتا ہے، اللہ پاک انہیں ختم نہیں ہونے دیتا. ایک شہید اگر شہید ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کے خون کی برکت سے 10 شہید اور پیدا کر دیتا، 10 شہید اور پیدا ہو جاتا. اللہ پاک اس جذبے کو مرنے نہیں دیتا جن کے دلوں میں ہوتا. اللہ پاک آپ کو اور ہمیں بھی جہاد کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں جہاد اور دہشت گردی میں فرق کرنے کی توفیق دے. جہاد اپنے دفاع میں ہوتا، دہشت گردی دوسرے کو مارنے میں ہوتی. آج فلسطین میں اگر ایک طرف گولی چلتی ہے اور دوسری طرف میں پتھر گلیل میں ڈال کر اپنا دفاع کر رہا ہوں، اور میری غلیل کا پتھر کسی یہودی کے ماتھے میں جا لگتا ہے اور وہ مر جاتا ہے, ساری دنیا میں واویلا اٹھ جاتا ہے, لیکن اس کی گولی سے غلیل میں پتھر ڈال کر اپنا دفاع کرنے والا اگر شہید ہو جاتا ہے تو وہ دہشت گرد. اگر روس جیسی پوری سپر طاقت افغانستان کو مٹانے پہ آ جاتی تو اسے کوئی دہشت گردی نہیں کہتا, اسے اس کا حق سمجھا جاتا ہے. اور اگر ایک افغانستان کا آدمی اپنے سر پر پگڑی باندھ کر بندوق اٹھا کر اپنے ملک کی سرحد کی دفاع کرنے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دے دیتا ہے تو وہ دہشت گرد. ہندو بنیا کشمیر کے اندر مسلمان کی بہو بیٹی کے ساتھ جو کچھ کر رہا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں, وہ کوئی دہشت گردی نہیں. لیکن اگر مسلمان اپنی بہو بیٹی کی عزت کو بچانے کے لیے ہاتھ میں ہتھیار لے کر کھڑا ہے تو وہ مسلمان دہشت گرد ہے, لیکن اسے دہشت گرد نہیں کہا جاتا جو مسلمان کی بہو بیٹی کی عزت کے ساتھ کھیلتا ہے. ایک ہے کہ یہ پروپیگنڈا کافر کرتا, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی, لیکن اگر اسی پروپیگنڈے کو مسلمان اپنی مجلس میں بیٹھ کر کرے اس سے دکھ. میرے دوستو, برطانیہ نے جب یہ ہندوستان پہ اس کی گورنمنٹ تھی, جب اس کے خلاف 1857 میں جہاد کا جذبہ ابھرا کہ ہندوستان سے انگریز کو نکالا جائے, انگریز کو ہندوستان سے نکالنے کے لیے سب سے پہلا دستہ جو تھا وہ علماء کا, عالم لوگ ہی سامنے آئے. جو آج کل ہمارے کاغذی لیڈر ہیں یہ کبھی سامنے نہیں آئے تھے, جو لوگ اصل سے کام کرنے والے وہ علماء تھے. علماء کی تقریروں سے, علماء کی تحریروں سے, علماء کی اپنی قربانیوں سے مسلمانوں کے اندر ایک جذبہ جہاد پیدا ہوا. اس انگریز سرکار نے مسلمانوں کے دلوں سے جذبہ جہاد کو ختم کرنے کے لیے مرزا غلام احمد قادیانی کو کھڑا کیا اور اس نے یوں کہا کہ میں آج جہاد کو حرام قرار دیتا ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاد قیامت تک رہے گا, لیکن مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہ میں جہاد کو حرام قرار دیتا ہوں. آج جہاد کوئی چیز نہیں, جہاں اس کے کفر کی اور نشانیاں تھیں اور باتیں تھیں, وہاں اس کے کفر کی ایک یہ بھی نشانی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں کہ اسلام کی بنیاد چھ چیزوں پر ہے, توحید, نماز, روزہ, حج, زکات اور جہاد. اور ایک آدمی اگر جہاد کو مٹا رہا ہے, اسلام کے کسی ایک پلر کو اور ستون کو مٹا رہا ہے, تو گویا وہ پورے اسلام کی عمارت کو برباد کر رہا ہے. یہ قربانی کے دن, یہ قربانی نہیں ہوتی کہ ہم ایک جانور عید کی رات لے آئیں اور عید کے دن صبح اسے قربان کر دیں, یا ہم خود گھر بیٹھے قصائی کی جیب میں پیسے ڈال دیے کہ ذبح کر کے گوشت ہمارے گھر پہنچا دے. اصل ہے قربانی کا جذبہ دل کے اندر پیدا. قربانی کا جذبہ دل کے اندر پیدا ہو کہ اللہ پاک نے مجھ سے ایک چیز مانگی اور میں نے اللہ کے نام پہ دینی. آج اگر اللہ پاک مجھ سے جانور مانگ رہا ہے تو میں جانور دوں, اور کل اللہ پاک اگر مجھ سے جان میری مانگتا ہے تو میں اللہ کے نام پہ اپنی جان بھی اللہ کے حوالے. حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا قربان ہونے کے لیے تیار ہونا, ان ساری باتوں کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کچھ بڑی اہم چیز. میں نے شروع میں بات کی, میں پھر اب وہی بات کرتا ہوں. ہم سے بھی لوگ بات پوچھتے ہیں, ہم سے بھی کئی آدمی یہ مسئلہ پیش کرتے ہیں.
کئی مسلمان ملکوں میں آج کل یہ تحریک چل رہی ہے، ایک فتنہ اٹھا ہوا کہ قربانی کوئی ضروری نہیں، یہی پیسے جو ہیں وہ غریبوں کو دے دو، یہی پیسے جو ہیں وہ ہسپتالوں میں دے دو، یہی پیسے جو ہیں وہ بیواؤں کو دے دو، یہی پیسے جو ہیں وہ یتیموں کو دے دو اور مسکینوں کو دے دو، قربانی کی کوئی ضرورت نہیں۔ خامخواہ محلوں اور گلیوں کو گندا کرنا، خامخواہ جو ہے وہ جانوروں کو ذبح کرنا۔ میرے دوستو، کیا ان لوگوں کی عقلیں زیادہ ہیں یا پاک نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عقل زیادہ دے رکھی؟ میرے پاک نبی کے دل میں یہ بات نہیں آئی کہ میں قربانی کے پیسے غریبوں کو دلا دوں، میرے پاک نبی کے دل میں نہیں آئی کہ میں قربانی کے پیسے جو ہیں یتیموں اور بیواؤں عورتوں کو دلا دوں، بلکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک الگ فرض ہے تم پر کہ یتیموں کا خیال رکھو، مسکینوں کا خیال رکھو، اور یہ چیز الگ فرض ہے تم پر کہ تم قربانی دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال قربانی کر کے اور ہر سال میں گھر میں آنے والے مال کو یتیموں اور مسکینوں پر خرچ کر کے قیامت تک آنے والی امت کو بتایا کہ یہ دونوں چیزیں الگ ہیں، یتیموں کا حق الگ ہے، قربانی کا حق الگ ہے۔ آج اگر ہم قربانی کے پیسے یوں سمجھ کر یتیموں کو دے دیں کہ کوئی ضرورت نہیں، تو کل ایک نیا فتنہ اٹھانے والا آدمی اٹھے گا، وہ کہے گا حج کرنے کی کیا ضرورت ہے، حج والے پیسے یتیموں کو دے دو، حج والے پیسے غریبوں کو دے دو۔ پرسوں کوئی آدمی اٹھے گا، وہ کہے گا صاحب نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، یہی نماز میں جو ٹائم خرچ کرتے ہو، یہ لوگوں کی ہمدردی اور لوگوں کی علاج معالجے میں، لوگوں کی خدمت میں گزار دو۔ اگرچہ کسی انسان کی خدمت کرنا یہ الگ عبادت، لیکن پانچ ٹائم نماز پڑھنا یہ الگ عبادت ہے۔ اب اگر کوئی آدمی پانچ ٹائم کی نماز کو چھوڑ کر صرف بیماروں کی خدمت میں کھڑا ہوا ہے، مریضوں کو کفن دینے کی خدمت میں کھڑا ہوا ہے، ایمبولینسیں چلانے کی خدمت میں لگا ہوا ہے کہ میں تو زخمیوں کو ادھر سے ادھر لے جاؤں، نماز کی کوئی ضرورت نہیں، یہ بھی گمراہی۔ اور اگر کوئی آدمی صرف نماز میں کھڑا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میں تو بس اس عبادت میں کھڑا ہوں، میں دوسرے کی خدمت میں کیا کروں، یہ بھی گمراہی۔ اسلام نے اس کو الگ مقام دیا ہے، اسلام نے اس کو الگ مقام دیا ہے، دونوں چیزیں اسلام کے اندر ضروری۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز بھی پڑھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کی خدمت بھی کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کی خدمت کا حق بھی ادا کیا، اللہ کی عبادت کا حق بھی ادا کیا، یہ نہیں کیا کہ اللہ کے نبی نے خلط ملط کر دیا ہو دونوں چیزوں۔ ڈاکٹر فضل الرحمان نے گزرا، بڑا گمراہ انسان لاہور میں، پاکستان میں، اب تو مر گیا ہے، بڑا عرصہ ہوا اس کو، اس نے یہ فتنہ اٹھایا تھا قربانی۔ یہ سب یہ کیا ہے؟ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک غلام احمد پرویز ہوا لاہور میں، یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ تھا، مر گیا ہے وہ بھی۔ اس کا ایک رسالہ نکلتا ہے طلوع اسلام کے نام سے، وہ رسالہ آج کل بھی نکل رہا ہے، لاہور سے نکلتا ہے، اس کا نام ہے طلوع اسلام، گویا کہ نئے سرے سے اسلام کو وہ طلوع کر رہا ہے۔ میں کہا پہلے اسلام والا سورج ڈوب گیا، اب اسلام کا ایک نیا سورج ہے جو میں طلوع کر رہا ہوں۔ ایران کے اندر ایک آدمی ہوا، اس کا نام تھا بہاءاللہ۔ جب اسلام کو 1000 سال ہو گیا، اب جو 1421 سال چل رہے ہیں، جب 1000 سال اسلام کی صدی کا گزرا، بہاءاللہ ایک آدمی ایران میں ہوا، اس نے کہا کہ اب 1000 سال گزر گیا محمد الرسول اللہ کی نبوت کو، اب نیا نبی ہونا چاہیے۔ یہ کیا کہ ایک نبی کو 1000 سال گزر گیا، 1000 کے بعد بھی اسی کی نبوت چلتی رہے، تو لہذا میں نیا نبی۔ اس نے نئی نبوت کا اعلان کیا، اس نے کہا قرآن کو 1000 سال ہو گیا، اب نئی کتاب کی ضرورت، اس دین کو 1000 سال ہو گیا، نئے دین کی ضرورت۔ اس کو ماننے والے بہائی کہلائے، بہاءاللہ جو نبی بنا اپنے آپ کو اس نے بنایا۔ ایران کے اندر سے یہ فتنہ اٹھتا اٹھتا بہائیوں کا، اب ہانگ کانگ میں بھی ہے، مکاؤ کے اندر ان کے 6-7 سینٹر ہیں بہائیوں کے، ایک چھوٹے سے مکاؤ کے اندر، مسلمانوں کی تو ایک چھوٹی سی مسجد ہے، چھ یا سات سینٹر ہیں بہائیوں کے، ہانگ کانگ کے اندر بہائیوں کے سینٹر ہیں، اور ہانگ کانگ کے اندر بھی ان کا کام ہو رہا ہے جو اس بہا اللہ کو نبی مانتے ہیں. غلام احمد پرویز اس نے کہا کہ اسلام کا سورج غروب ہو گیا 1400 سالوں، اب اسلام کا ایک نیا سورج طلوع کیا جائے، اور اس نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ میں اسلام کا ایک نیا سورج طلوع کر رہا ہوں. اور اس نے پہلی بات جو پیش کی وہ یہ کہ حدیث ساری غلط ہے، صرف اور صرف ہدایت کے قابل قرآن ہے، حدیث کوئی چیز نہیں. بلکہ نعوذ باللہ من ذالک، اس بےمان نے ایک کتاب کے اندر یوں لکھا کہ حدیث کے ورقوں سے اگر کوئی بندہ سنجا کر لے تو جائز، اس لیے کہ یہ ساری غلط ہے. اور ساتھ ساتھ اس نے قربانی پر بھی ہٹ کی کہ یہ قربانی کا فلسفہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا، محلوں کو خراب کرو، گلیوں کو خراب کرو، جانور ذبح کرو، یہ کرو وہ کرو، یہ ظلم اور زیادتی ہے. قربانی پر خرچ ہونے والا پیسہ غریبوں کو دے دو، ہسپتالوں میں دے دو، یتیموں اور بیواؤں کو دے دو. ابتدا کرنے والا ڈاکٹر فضل الرحمان تھا، لیکن پھر اس کو آگے پیش کرنے والا وہ غلام احمد پرویز. یہ فتنہ آج بھی چل رہا، اور اس فتنے کے کچھ پیروکار ہانگ کانگ میں بھی، جنہوں نے باقاعدہ ہم سے بھی یہ بات، تو میں نے ان کو بھی اگلے دن یہی بات سمجھائی کہ دیکھو بات سنو، یہ ہاتھ ایک الگ ہے، یہ ہاتھ ایک الگ ہے، اس کا اپنا کام ہے، اس کا اپنا کام، جو اس کے کام ہے وہ اس کے نہیں، جو اس کے ہیں وہ اس کے نہیں. بے عین اسی طرح اسلام کے اندر قربانی ایک اپنا مقام رکھتی، یتیموں اور مسکینوں کے حقوق کا خیال رکھنا یہ اپنا مقام ہے. قرآن نے دونوں چیزوں کو الگ بیان کیا، جہاں قربانی کا ذکر آیا ہے وہاں یتیموں کا بیان نہیں، اور جہاں یتیموں کا بیان قرآن کرتا ہے وہاں اللہ پاک نے قربانی کو بیان نہیں. قربانی کو اللہ پاک نے سورہ حج کے اندر 17 سپارے کے اندر اللہ نے قربانی کو بیان کیا. قربانی کیا؟ اس پورے قربانی کے رکوع میں اللہ پاک نے یتیموں اور مسکینوں کے حقوق کو بیان نہیں کیا. لیکن جہاں اللہ پاک یتیموں اور مسکینوں کے حقوق کو بیان کرتے ہیں وہاں اللہ پاک قربانی کو بیان نہیں کرتے. معلوم ہوتا ہے کہ دونوں چیزیں الگ ہیں. رمضان المبارک کی عید کے اندر صدقہ فطر رکھا گیا کہ روزے کا صدقہ دو پھر عید کی نماز ادا کرو. معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ فطر ایک ایسی چیز ہے کہ پہلے ادا کرو پھر نماز پڑھو، لیکن قربانی اس کا فلسفہ جب ہم سوچتے ہیں تو پہلے نماز پڑھو پھر بولو نا، وہاں صدقہ الگ ہے، یہاں صدقہ الگ ہے. دیکھو دونوں میں فرق کتنا ہے. وہاں وہ ہے کہ صدقہ پہلے دو نماز، یہاں کیا ہے کہ نماز پہلے پڑھو. میں نے ان سے کہا کہ دیکھو میری بات سنو، اگر یہ صدقہ قربانی کا جو ہے یہ بھی اسی صدقے کی طرح ہوتا تو پاک نبی نے یوں کیوں نہیں کہا کہ قربانی سے نماز سے پہلے قربانی کرو؟ کیا اللہ کے نبی کی اس حالت کو بھی تم نہیں سمجھے ہو کہ فرمایا نماز پڑھ کے قربانی کرو، اور وہاں کے جب تک صدقہ خیرات نہ کرو نماز نہ پڑھو. معلوم ہوتا ہے کہ اس صدقے کا مقام الگ ہے، اس صدقے کا مقام الگ ہے. پھر اس صدقے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صرف غریب کھا سکتا صرف، لیکن اس صدقے میں اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ قربانی خود بھی کھا سکتے ہو، قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ، رشتہ داروں کو بھی کھلاؤ، غریبوں کو بھی دو. اگر کوئی آدمی سارا قربانی کا گوشت گھر کھا لے تو بھی جائز ہے، تو بھی جائز ہے. لیکن اللہ کے نبی کی سنت کیا کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرو، ایک حصہ خود کھاؤ، ایک حصہ رشتہ داروں کو دو، چاہے رشتہ دار امیر ہو چاہے غریب ہو، چاہے کروڑ پتی ہو چاہے لکھ پتی ہو، چاہے 1000 پتی ہو چاہے 100 پتی ہو، چاہے وہ دودھ پتی ہو چاہے پانی پتی. فلسفہ دیکھو اللہ کے نبی کا. میں یہ بات آپ کے ذہن میں بٹھانا چاہتا ہوں کہ آئندہ ایسے فتنے والے آدمی آپ کے ایمان کو خراب نہ کرے کہ وہ صدقہ فطر صرف غریب کھائے. آپ ایسا کیا کریں کہ خیرات کے پیسے جو ہیں وہ اپنے رشتہ دار جو مالدار ہو ان کو دے دو، اور ان کو کہو کہ یہ زکات صدقے کا پیسہ ہے، اگر جوتا اٹھا کے تمہارے سر میں نہ مارے تو میرا نام بدل دیں. رشتہ دار کہیں گے اچھا تیری زکاتا صدقاتا خیر کھان واسطے میں. اگلی بات بھی سن لو، جب قربانی کا گوشت رشتہ دار کے گھر نہ بھیجو تو دیکھو لڑائی ہوتی ہے نہیں ہوتی، چاہے انہوں نے خود 10 قربانیاں گھر کی ہوں آپ نے اگر قربانی کا گوشت نہیں بھیجا لڑائی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بولو نا ذرا زور سے، ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہی فلسفہ کہ وہ بھیجو گے جسے صدقہ کہا جاتا ہے، جسے خیرات کہا جاتا ہے، تو لڑائی ہوگی. قربانی کا گوشت نہیں بھیجو گے تو لڑائی ہوگی. معلوم ہوتا ہے کہ غریبوں کا صدقہ الگ چیز ہے، قربانی بولو نا زور سے وہ الگ چیز ہے، یہ الگ چیز ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، عید الفطر والے دن کچھ کھا کے عید پڑھنے جاؤ، کچھ کھا کے عید پڑھنے جاؤ. اور میرے پاک نبی نے فرمایا کہ قربانی والے دن کچھ نہ کھا کے نماز پڑھنے جاؤ، وہاں کچھ کھا کے نماز پڑھنے جاؤ، یہاں کچھ نہ کھا کے قربانی کرنے جاؤ. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ پہلی غذا اس دن تمہاری یہ ہو کہ قربانی کا گوشت تمہارے پیٹ میں جائے. دونوں چیزوں میں فرق ہے. اور پھر اگلی بات، صدقہ فطر کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بچہ رات کو بھی پیدا ہو تو اس پر بھی صدقہ فطر ہے، لیکن اس صدقہ قربانی کے بارے میں پاک نبی نے یوں نہیں کہا کہ جو رات پیدا ہو اس کی بھی قربانی، بلکہ کہا کہ وہ ہر ایک پر ہے. جو روزے والا صدقہ، قربانی والا اس پر ہے جس کے پاس مال ہو. رمضان المبارک والا صدقہ جس کے پاس مال نہ بھی ہو اس پر بھی واجب. جتنا بھی کوئی کہے میں غریب ہوں، مسکین ہوں، یتیم ہوں، کچھ بھی کہے اس پر ضروری. چاہے رات کی روٹی اپنی اس کی کھانے کو نہیں، اس پر صدقہ فطر. لیکن قربانی اس پر ہے جو صاحب نصاب ہے، جو زکات دیتا ہے وہ قربانی. معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز الگ ہے وہ چیز. بولو زور سے. کل اگر کوئی آدمی ہمیں یوں کہتا کہ صاحب یہ جو حج پہ پیسے خرچ کرنے جاتے ہو، جو حج فرض ہے، کیوں جاتے ہو؟ یہ 1,00,000 روپیہ کسی یتیم مسکین غریب کو دے دو، ان کا گھر سمر جائے گا. آپ کیا کہو گے؟ حال یہ بات تو کوئی نہیں سکتے، چلو میں حج پہ نہیں جاتا، میں اس کو دے دوں. قیامت کے دن اللہ پاک آپ کو مجرموں کی سب میں کھڑا کر دے گا، اس لیے کہ حج فرض تھا، حج واجب تھا تجھ پر. غریبوں اور یتیموں کا خیال رکھنا یہ الگ چیز واجب تھی، ان کا حق الگ تھا، یہ میرا حق تھا جو تو نے ادا نہیں کیا. اس دن اللہ کو کیا جواب دے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قربانی اپنی طرف سے کی اور ایک قربانی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ اپنی امت کی طرف سے کی. حالانکہ اللہ کے نبی کے گھر کے اندر کبھی مال نہیں تھا، یاد رکھنا، کبھی مال جمع نہیں ہوا. اللہ کے نبی پر کبھی زکات خرچ نہیں ہوئی، اللہ کے نبی نے کبھی مال جمع ہی نہیں کیا، لیکن اللہ کے نبی نے قربانی ہر سال دے کر امت کو کیا درس دیا، امت کو کیا سبق دیا کہ سنو قربانی ایسی محبوب چیز ہے میری کہ چاہے میں مالدار نہیں ہوں لیکن پھر بھی میں اپنے دادا ابراہیم کی سنت پہ عمل کرتا ہوں. ایک سال بھی ایسا نہیں گزرا کہ اللہ کے نبی نے کہا میں نہیں کرتا، بلکہ ایک سال اللہ کے نبی نے 100 اونٹ قربان کیا. کتنا؟ 100 اونٹ اللہ کے نبی نے قربان کیا. اور حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ 63 اونٹ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے اور باقی اونٹ اللہ کے نبی نے حضرت علی کے حوالے کیے، تم ذبح کرو. اور اللہ کے نبی نے ہر جانور کو ذبح کرتے وقت یوں کہا، اے اللہ یہ تیرے نام پہ ذبح کر رہا ہوں، میں محمد اپنی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسرے جانور کو ذبح کر کے کہا کہ اللہ یہ تیرے نام پہ ذبح کر رہا ہوں اور میں قیامت تک آنے والی اپنی امت کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں. نہ جانے یہ کتنے کہاں سے اٹھتے ہیں اور لوگوں کے دماغ اس طرح خراب ہوتے ہیں، اور یہ ساری کی ساری چیز اس وقت پیدا ہوتی ہے جب دین کی نہ سمجھی ہوتی. اور میں الحمدللہ ہم لوگ جب بھی آپ کو ایسی بات سمجھاتے ہیں، کچھ تو لوگ تو ایسے ہی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں یار یہ ساری ہمیں بکواس کتنی ہے، یہ قاری صاحب جی کتنی پیدا کر رہا ہے. لیکن میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں آپ کے ایمان کو بچانے، کہ کہ آج اگر یہ آدمی آپ کا ایمان قربانی پر خراب کر رہا ہے تو کل یہی آدمی آپ کے ایمان کو حج پہ خراب کرے، اور پرسوں یہی آدمی آپ سے کہے گا نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، وہ وقت جو تم نماز میں خرچ کر رہے ہو آؤ ہسپتال میں بیمار پڑے ہیں ان کی خدمت میں خرچ کر دو۔ او بھائی وہ الگ عبادت ہے، یہ الگ عبادت ہے، ہر عبادت کا مقام اپنا اپنا ہے۔ ماں الگ مقام رکھتی ہے، بولو زور سے، الگ مقام رکھتی ہے، بیٹی بہن چاروں سے محبت کا حکم ہے، محبت کرو، لیکن ماں کے لیے محبت کی نظر اور چاہیے، بیوی کے لیے محبت کی نظر، بیٹی کے لیے محبت کی نظر، بہن کے لیے محبت کی نظر۔ اب اگر کوئی آدمی کسی دن آپ کو یوں کہہ دے کہ آج ذرا وہ ماں والی محبت کی نظر جو ہے وہ بیوی پہ پیش کر دے، گھر بچے گا یا اجڑے گا؟ اور اگر کوئی تمہیں یوں سکھا دے کہ بیوی والی محبت کی نظر ماں پہ ڈال دے، ایمان بچے گا یا اجڑے گا؟ اور اگر کوئی آدمی تمہیں یوں سکھا دے کہ بہن والی محبت کی نظر بیوی پہ ڈال دے، گھر بچے گا کہ اجڑے گا؟ اور اگر کوئی آدمی آپ کو یوں سکھا دے کہ بیوی والی محبت کی نظر آج بیٹی پہ ڈال دے، ایمان بچے گا یا اجڑے گا؟ ہر ایک کی محبت کا مقام الگ ہے، اسی طرح اسلام کے اندر ہر عبادت کا مقام الگ ہے، ہر عبادت کی شان الگ ہے، ہر عبادت کو اس کی نظر سے دیکھنا ہے۔ اگر ہماری نظروں کے اندر خلط ملط کسی نے کر دیا تو میرے دوستو یاد رکھو ایمان نہیں بچتا، اپنے ایمانوں کو بچاؤ، اللہ کے نبی سے بڑھ کر عقل مند کوئی نہیں۔ تمہاری عقلیں تو آج کل کی ہیں، اور میرا ایمان ہے کہ ساری دنیا کی عقلیں، ساری دنیا کے عقل مند لوگوں کی عقلیں مل جائیں، ہماری عقلوں کی جہاں انتہا ہوگی اللہ کے نبی کی عقل کی وہاں سے ابتدا ہو۔ ہم ساری دنیا کے عقل مند لوگوں کی عقلیں نیچے رہ جائیں گی، نیچے ہیں، اللہ کے نبی کی عقل جہاں پہنچی، بلکہ خدا کی قسم ہے میرا ایمان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل جہاں تک پہنچی وہاں تک موسیٰ اور عیسیٰ کی عقل بھی نہیں پہنچی، وہاں تک ابراہیم و اسماعیل کی عقل بھی نہیں پہنچی، وہاں تک آدم و نوح کی عقل بھی اللہ نے نہیں پہنچائی، بلکہ وہاں تک جبریل کی نظر بھی نہیں گئی جہاں تک محمد الرسول اللہ کی نظر پہنچی۔ اللہ کے نبی کی نظر قیامت تک آنے والی امت کے لیے تھی، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے۔ کہ اللہ کے نبی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے کہ میں بھی یوں کہہ دوں کہ قربانی کرنے کی ضرورت نہیں، ان پیسوں کو غریبوں پہ خرچ کر دو، اپنی اولادوں کو سکھاؤ، اپنی اولادوں کو بتاؤ قربانی کیا ہے۔ یہ ہمارے اس ماحول میں رہنے والی نسلیں کہیں ایسا نہ ہو کہ 10 سال کے بعد 20 سال کے بعد ان کو پتہ بھی نہ چلے اسلام کے اندر قربانی کیا ہے۔ آپ اور ہم تو جانتے ہیں جن ملکوں میں ہم رہے، اپنے ملک میں رہے ہمیں پتہ ہے ہمارے بڑے قربانیاں کرتے تھے قربانی کا ایک مقام، لیکن جو حالات چل رہے ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ آنے والی ہماری نسلوں کو کوئی پتہ نہیں چلے گا قربانی کا۔ میرے دوست اور بزرگوں، اللہ پاک سے اپنے ایمان کی سلامتی کی دعا مانگا کریں۔ انشاءاللہ 6 تاریخ کو عید الاضحیٰ ہوگی، قربانی کی عید ہوگی، ہمارے یہاں انشاءاللہ 2 عیدیں ہوں گی، پہلی عید کی نماز 7:30 بجے ہوگی اور دوسری عید کی نماز انشاءاللہ 8:30 بجے۔ اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ باقی بھی جتنے ہمارے ہاں یہاں مسجدیں ہیں، مرکز ہیں، تمام کی عید کی نماز کے اوقات جو ہیں وہ لکھے گئے ہیں۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ حضرات ٹائم پہ تشریف لے آئیں، منگل والے دن انشاءاللہ پہلی عید کی نماز 7:30 بجے ہمارے ہاں ہوگی، آپ حضرت صاحب پڑھائیں گے اور دوسری عید کی نماز انشاءاللہ میں پڑھاؤں گا۔ تو عید کی نماز سے پہلے قربانی کو جو اور فلسفے ہیں اسی بات کو انشاءاللہ میں آگے بڑھاؤں گا۔ آپ حضرات سے درخواست ہے ٹائم پہ تشریف لے آئیں تاکہ آدھا گھنٹہ گھنٹہ عید والے دن بیان بھی ہو جائے آپ حضرات کے سامنے کہ قربانی اسلام کے اندر کیوں رکھی گئی، قربانی کی حکمتیں کیا کیا اللہ کے نبی نے بیان کی۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالی اس کو بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الفو بھی کوئی اکھیاں نے جڑیاں اکھیاں نال حضور دے جڑدیاں نہیں، الف وی کوئی اکھیاں نے جڑیاں اکھیاں نال حضور دے جڑدیاں نہیں، جڑیاں جڑ جاون اک واری لکھ موڑو کدیو مڑدیاں نہیں، جن اکھاں وچ سکھ دیدار مدینے دی او اکھاں کدے وی دیدار کنوں تھڑدیاں نہیں، کمتر جنہاں بیڑیاں دا ملا محمد ہووے انہاں دیاں بیڑیاں کدے وی ڈبدیاں نہیں، خدا دے دین کو دنیا تے چمکایا صحابہ نے، خدا دے دین کو دنیا تے چمکایا صحابہ نے، لکھاں بلیاں تے بھٹکیاں نوں رہلایا صحابہ نے، خدا دے دین کو دنیا تے چمکایا، نعرہ تکبیر اسلام، شان صحابہ، خلافت راشدہ، خدا دے دین کو دنیا تے چمکایا صحابہ نے، لکھاں بھلیاں تے بھٹکیاں نوں رہلایا صحابہ نے، خدا دے دین دے دائی سپاہی یار مدنی دے، خدا دے دین دے دائی سپاہی یار مدنی دے، جندی قرآن وچ مدحت سرائی یار مدنی دے، جندی قرآن وچ مدحت سرائی یار مدنی دے، بہرو بر کو کپر وچ رب نو منوایا صحابہ نے، خدا دے دین کو دنیا تو چمکایا صحابہ نے، لکھاں بھلیاں تے بھٹکیاں نوں رہلایا صحابہ نے، خدا دے دین کو اے زباں مجبور ہے مجبور آکھن تو نہیں رک دے، زباں مجبور ہے مجبور آکھن تو نہیں رک دے، زمانے تے کتھے کرتی صحابہ دی نہیں چھپ دے، زمانے تے کتھے کرتی صحابہ دی نہیں چھپ دے، سلا رب تو رضا مندی دوا پایا صحابہ نے، سلا رب تو رضا مندی دوا پایا صحابہ نے، لکھاں بھلیاں تے بھٹکیاں نوں رلایا صحابہ نے، اے صدیق عمر دی یارو قسمت تو لکھواری جنڑی وارا، بہشت کولوں ود مدنی دا روزہ جتے مانن موج بہارا، اے شان انہاں دا کملا تو کی پوچھ نہیں جندیاں کول نبی دے مزارا، پل پل پہنچن جتھے فخر درود سلام ہزاراں، خدا دے دین کو دنیا تے ٹھمکایا صحابہ نے، لکھاں بھلیاں تے بھٹکیاں نوں رہلایا صحابہ نے، خدا دے دین کو لہو مکے دے بازاراں دے وچ چلدا رہا کہندا، لہو مکے دے بازاراں دے وچ چلدا رہا کہندا، اُتے بھک دے انگاریاں تے بدن جلدا رہا کہندا، لہو مکے دے بازاراں دے وچ چلدا رہا کہندا، اُتے بھک دے انگاریاں تے بدن جلدا رہا کہندا، کیڑا صدمہ بنا سائیں تے
جو نہیں چاہیا صحابہ نے کیڑا صدمہ جو بنا دین تے جو نہیں چاہیا صحابہ نے خدا دے دین کو دنیا تے نہیں بک تس تو گھبرائے نہ سر دیون تو کترائے نہیں بک تس تو گھبرائے نہ سر دیون تو کترائے لہو وچ تیک دی لٹ پٹ نہ دل بر تو قدم چائے تعلق اے جیا سائیں نال ہلایا صحابہ نے تعلق اے جیا سائیں نال ہلایا صحابہ نے خدا دے دین کو دنیا شیر دے واہ اجا اسلام تے صدیق دا قرضہ بقایا اے اجا اسلام تے صدیق دا قرضہ بقایا ہے اے صدیق اکبر تا اوہے لوگو جنے مونڈے احمد چڑھیا ساری خلقت تو پہلے جس کلمہ رسول تے پڑھیا دن حشر دے او شرمندہ ہو سی لوگو جڑا نام صدیق تو سڑیا جنت داو حق دارو سی کم تر جس لڑوی صدیق دا پھڑیا اجا اسلام تے صدیق دا قرضہ بکایا ہے بتا جین دے ہتھوں اس آخری زامن دسایا ہے وصولی دا نہ چنتا نہ لکھوایا صحابہ نے وصولی دا نہ چنتا نہ لکھوایا صحابہ نے خدا دے دین کو دنیا تے ٹھمکار اے خلافت وچ دلوں گاندیاں رہے مزدوریاں کر دے خلافت وچ لوگاں دیاں رہے مزدوریاں کر دے ادھی راتیں بے واد گھر ون پانی رہے بھر دے مدینے وچ محل کیڑا بنوایا صحابہ نے مدینے وچ محل کیڑا بنوایا صحابہ نے خدا دے دین کو دنیا جے کم تر سچ علاوے سچ نو سن چڑدا زمانہ ہے جے کم تر سچ علاوے سچ نو سن چڑدا زمانہ ہے سراسر ہے حقیقت یا خیال شاعرانہ ہے جہاں تے پرچم توحید لہرایا صحابہ نے جہاں تے پرچم توحید لہرایا صحابہ نے لکھاں بھلیاں تے بھٹکیاں نو رہلایا صحابہ نے خدا دے دین کو دنیا تے چمکایا صحابہ نے لکھاں بھلیاں تے بھٹکیاں نو رہلایا صحابہ نے خدا دے دین